ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں، میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں۔ یاد خدا کا ہر نفس کون و مکان سے کم نہیں، اے وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں۔ ان کے حضور میں میرے آنسو لب و بیان سے کم نہیں، عشق کی بے زبانیاں لب و بیان سے کم نہیں۔ ان کے حضور میں میرے آنسو بیان سے کم نہیں، عشق کی بے لفظ و بیان سے کم نہیں، میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں، میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں۔ دامن فقر میں میرے پنہائے تاج قیصری، دامن فقر میں میرے پنہائے تاج قیصری، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ دامن فقر میں میرے تاج پنہائے تاج قیصری، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ پار کیا ہے آپ نے زخم جگر کو بزم میں، پار کیا ہے آپ
کرو بیان
میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں. مواهب ربانیہ جو میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ چہرہ ترجمان دل ہوتا ہے، اگر دل میں اللہ اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہے تو چہرہ اللہ کا ترجمان ہوگا، اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے گی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کے دل میں غیر اللہ ہے تو چہرہ ترجمان غیر اللہ ہوگا، دل میں اگر کفر ہے تو چہرہ ترجمان کفر ہوگا، دل میں اگر نفاق ہے تو چہرہ ترجمان نفاق ہوگا، دل میں اگر اللہ کی محبت کا درد ہے تو چہرہ ترجمان درد دل ہوگا، اور اگر دل تجلیات الہیہ کا حامل ہے تو چہرہ ترجمات تجلیات الہیہ ہوگا. جو دل میں ہوگا چہرہ وہی بتائے گا. اسی لیے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو جو آپ کی مجلس میں بدنظری کر کے آیا تھا دیکھ کر فرمایا ما بال اقوام یترشح من اعینہم الزنا، کیا حال ہے ایسے لوگوں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. اس لیے کلمے کی بنیاد ہی میں اللہ تعالی نے ہم کو حکم دیا کہ تم لا الہ سے غیر اللہ کو دل سے نکال دو، پھر الا اللہ سے تمہارا دل اللہ تعالی کی تجلیات خاصہ سے متجلی ہوگا، تو پھر سارے عالم میں تمہارا چہرہ اللہ تعالی کا ترجمان ہوگا اور ہر مومن سارے عالم میں ایمان پھیلا دے گا. فرمایا کہ اسی لیے کلمے کی بنیاد ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ تم لا الہ سے غیر اللہ کو دل سے نکال دو، پھر الا اللہ سے تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ سے متجلی ہوگا، تو پھر سارے عالم میں تمہارا چہرہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوگا اور ہر مومن سارے عالم میں ایمان پھیلا دے گا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے. کلمے کا یہ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار عطا فرمایا، یہ میرے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عجیب عجیب ناظر موتی دے رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ پیری مریدی حلوہ مانڈا، حلوہ پوری اور بکرا مرغی اینٹنے کا نام نہیں ہے، اور وہ پیر نہیں ہے جو مرید سے یوں کہے کہ بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا، اور وہ پیر نہیں ہے جس کے آنے پر چاروں طرف دیگیں کھڑکنے لگیں اور جس کی آمد کی خبر سے مرغوں کا یہ حال ہو. سارے مرغے یہ خبر سن کے سہم جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی پیر آیا ہے. سارے مرغے یہ خبر سن کے سہم جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی پیر آیا ہے. یہ دونوں میرے ہی شعر ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں دونوں. یہ دونوں میرے ہی شعر ہیں جو میں نے جعلی پیروں کے لیے کہے ہیں. پیری مریدی جو بدنام ہوئی ہے وہ جعلی پیروں کی وجہ سے ہوئی ہے، جنہوں نے چندے اور وظیفے چند وظیفے بتا کر اپنا حلوہ مانڈا سیدھا کیا، جو جانتے ہی نہیں کہ تقویٰ کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے. جو خود محروم ہو وہ مریدوں کو کیا سکھا سکتا ہے، اور مرید وہ نہیں جو اللہ کو چھوڑنے والے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلنے والے کا مرید بنا ہوا ہے اور اللہ اس کے دل میں مراد نہیں. پھر اصلی پیری مریدی کیا ہے؟ اصلی مرید وہ ہے جو اللہ کو اپنا مراد بنائے. اصلی مرید وہ ہے جو اللہ کو اپنا مراد بنائے، جس کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہو. یریدون وجہ کا مصداق ہو، اگر اصلی مرید ہے تو غیر اللہ کا عاشق نہیں ہو سکتا. اور اصلی پیر وہ ہے جو خود بھی بالغ منزل یعنی اللہ والا ہو اور مرید کو اس کی منزل مراد یعنی اللہ تک رہنمائی کرے. اگر اصلی مرید ہے تو غیر اللہ کا عاشق نہیں ہو سکتا. اصلی پیر وہ ہے جو خود بھی بالغ منزل یعنی اللہ والا ہو اور مرید کو اس کی منزل مراد یعنی اللہ تک رہنمائی کرے اور غیر اللہ سے اس کے ہوش و حواس کی ہوش ربائی کرے, یعنی غیر اللہ سے اس کے ہوش اڑا دے, غیر اللہ سے اس کے ہوش و حواس کی ہوش ربائی کرے کہ وہ غیر اللہ سے بے خبر اور اللہ سے باخبر ہو جائے. یعنی غیر اللہ کو مرید کے دل سے نکالنے کی کوشش اور تدابیر سے مرید کو اللہ تک پہنچانے کا سامان رسائی کرے اور اپنی آہو فغاں درد دل اور صدائے عشق و محبت سے اس کی دل کشائی کرے. یعنی مرید کے دل میں بھی اللہ کی محبت کی آگ لگانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے درد دل سے اشک بار ہو اور اس کے لیے درد دل سے اشک بار ہوتا ہو. اصلی کیری مریدی یہ ہے کہ مرید بھی اللہ والا بننے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہو اور پیر خود بھی بالغ منزل ہو اور اللہ پر جان دے رہا ہو اور اپنے مریدوں کو بھی اللہ تک پہنچانے کے لیے اپنی جان بھلا رہا ہو, اکیلے نہ بھاگا جا رہا ہو. وہ راہبر جو اکیلے بھاگا جا رہا ہے اور اپنے رفیقوں کو نظر انداز کر رہا ہے وہ راہبر نہیں ہے. راہبر وہ ہے جو راہرو کا بھی خیال کرے, خود بھی اللہ کے راستے پر چلے اور اپنے ساتھیوں کو بھی چلانے کے لیے بے چین ہو اور درد بھرے دل اور اشک بار آنکھوں سے اللہ کے حضور میں دعائیں بھی کرتا ہو. اڑا دیتا ہوں اب بھی تار تارے ہست و بود افغر, لباس زہد و تقویٰ میں بھی عریانی نہیں جاتی. اور یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو, انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں. آج دوپہر ایک صاحب کو فون پر یہ نصیحت فرمائی کہ جو لوگ نظر کی حفاظت نہیں کرتے ہمیشہ خام مال رہتے ہیں, جیسے کچا کباب خود بھی بے مزہ ہوتا ہے اور جو کھاتا ہے وہ بھی تھو تھو کرتا ہے. ان کی نسبت مع اللہ ہمیشہ کمزور رہتی ہے, نہ ان کو خود حلاوت ایمانی کا مزہ ملتا ہے نہ دوسروں کو ان سے فیض ہوتا ہے. اپنے خسارے کا احساس ان کو مرتے وقت ہوگا جب وہ اللہ کے پاس اللہ سے محروم ہو کر جائیں گے. اور جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کو ساتھ لے کر جائیں گے. آج دوپہر ایک صاحب کو فون پر یہ نصیحت فرمائی کہ جو لوگ نظر کی حفاظت نہیں کرتے ہمیشہ خام مال رہتے ہیں, جیسے کچا کباب خود بھی بے مزہ ہوتا ہے اور جو کھاتا ہے وہ بھی تھو تھو کرتا ہے. ان کی نسبت مع اللہ ہمیشہ کمزور رہتی ہے, نہ ان کو خود حلاوت ایمانی کا مزہ ملتا ہے نہ دوسروں کو ان سے فیض ہوتا ہے. اپنے خسارے کا احساس ان کو مرتے وقت ہوگا جب وہ اللہ کے پاس اللہ سے محروم ہو کر جائیں گے. اور جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کو ساتھ لے کر جائیں گے. ہر دوشنبہ کو بعد مغرب مسجد اشرف گلشن اقبال میں دینی اجتماع ہوتا ہے. آج حضرت والا دامت برکاتہم کے بیان کے دوران اچانک بجلی چلی گئی, لیکن جنریٹر کے چلنے سے فوراً ہی روشنی آ گئی. اس پر ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی نے اسی کے متعلق فرمایا, بعد تم دستو چراغ ابترے زو بگیرانم چراغ دی گئے. موت کی آندھی چل رہی ہے اور زندگی کا چراغ بہت کمزور ہے. موت کی تیز و تند آندھی میں زندگی کے چراغ جلتے ہیں. موت کی تیز و تند آندھی میں زندگی کے چراغ جلتے ہیں. زندگی کا یہ چراغ کسی وقت بھی بجھ سکتا ہے, لہذا کوشش کر کے اس عارضی چراغ سے دل میں اللہ کے نور کا ایک دوسرا چراغ جلا لو, تاکہ جب زندگی کا یہ چراغ بجھے تو اللہ کے نور کا وہ چراغ دل میں روشن ہو جائے جیسے بجلی کے جاتے ہی جنریٹر سے روشنی پیدا ہو گئی. ارشاد فرمایا کہ زندگی کا یہ چراغ کسی وقت بھی بجھ سکتا ہے، لہذا کوشش کر کے اس عارضی چراغ سے دل میں اللہ کے نور کا ایک دوسرا چراغ جلا لو، تاکہ جب زندگی کا یہ چراغ بجھے تو اللہ کے نور کا وہ چراغ دل میں روشن ہو جائے، جیسی بجلی کے جاتے ہی جنریٹر سے روشنی پیدا ہو گئی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے اس عارضی زندگی میں اعمال صالحہ اور اجتناب عن المعاصی کے مجاہدات سے دل میں اللہ کی محبت اور نسبت کا ایک دوسرا چراغ جلا لیتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ والے اس عارضی زندگی میں اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کر کے اور اجتناب عن المعاصی یعنی گناہوں سے بچنے کے مجاہدات سے، مشکلات اٹھانے سے دل میں اللہ کی محبت اور نسبت کا ایک دوسرا چراغ جلا لیتے ہیں، لہذا جب موت آتی ہے اور زندگی کا یہ عارضی چراغ بجھتا ہے تو ان کے دل میں اللہ کے نور کا وہ چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ رنگ طاعت رنگ تقویٰ رنگ دین تا ابد باقی ببد پر عابدین، اللہ کی محبت اور عبادت کا نور، تقویٰ کا نور اور دین کا نور اللہ والوں کی جانوں میں ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور جو لوگ زندگی کے عارضی چراغ سے ہی مست رہتے ہیں اور اس گاڑے وقت کے لیے دل میں اللہ کے نور کا وہ چراغ نہیں جلاتے تو موت کی آندھی جب ان کے چراغ کو بجھاتی ہے تو اندھیروں میں غرق ہو جاتے ہیں، اور اس وقت پچھتاتے ہیں کہ کاش اللہ کی محبت کا کوئی ٹمٹماتا ہوا چراغ ہی اپنی جان میں روشن کر لیا ہوتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں رنگ شک کو رنگ کفرانو نفاق تا ابد باقی بود بر جان آخ، شک اور کفر اور نفاق کے اندھیرے ان محروم جانوں پر ہمیشہ کے لیے مسلط ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ خیانت عین کو خیانت صدر پر مقدم فرمایا، یعنی آنکھوں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بیان فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور سینوں کی چوریوں کو، تو فرمایا کہ آنکھوں کی چوری کو پہلے بیان فرمایا، سینے کی چوریوں کو بعد میں، جبکہ آنکھوں سے دل زیادہ اہم ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ ترقی من الادنی الی الاعلی ہے، یعنی نیچے کی طرف سے اوپر کی طرف ترقی ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ خیانت عین سبب ہے خیانت صدر کا، یعنی آنکھوں کی خیانت، آنکھوں کی چوری، بد نظری کرنا، وہ دل کی خرابی، دل کی خیانت کا سبب ہے۔ پہلے آنکھ خراب ہوتی ہے پھر دل خراب ہوتا ہے، اگر بد نظری نہ کرے تو دل گندے خیالات سے محفوظ رہے گا، لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے سبب بیان فرمایا اور بعد میں مسبب، تاکہ جب سبب ہی نہ ہوگا، پہلے سبب بیان فرمایا بعد میں مسبب، تاکہ جب سبب ہی نہ ہوگا تو مسبب کا ترتب نہ ہوگا، یعنی جو نگاہ کی حفاظت کر لے گا تو اس کا قلب بھی خیانت سے محفوظ رہے گا، اور تیسرے یہ کہ مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کی جلوہ گاہ ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سمایا لیکن مومن کے قلب میں آ جاتا ہوں، یعنی باعتبار تجلیات خاصہ کے، اور بد نظری سے دل اس قابل نہیں رہتا کہ حق تعالیٰ اس میں اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہوں۔ جب ایک گندے مکان میں آپ کسی معزز مہمان کو نہیں ٹھہراتے اور کوئی لطیف المزاج کسی گندے مکان میں ٹھہرنا پسند نہیں کرتا، تو لطیف حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہیں، وہ گندے قلب کو اپنی جلوہ گاہ نہیں بناتے۔ اس خسران عظیم یعنی اس بڑے نقصان کا سبب خیانت عین یعنی آنکھوں کی چوریاں ہیں، لہذا اس کو مقدم فرمایا تاکہ اس سے بچنے کا بندے خاص اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذر اللہ إلا امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. رواه البخاری. ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کے لیے اللہ تعالی نے عذر کا کوئی موقع نہیں رکھا جس کی موت میں مہلت دی، یہاں تک کہ 60 سال کی عمر عطا فرمائی. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اتنی عمر بخشی اور فرصت دی اور پھر بھی توبہ اور عذر خواہی اپنے رب سے نہ کی اور نہ گناہ چھوڑا. آخر عذر کے لیے کیا گنجائش؟ آپ اس کے پاس ہے، اب اس کے پاس ہے جو کہتا ہے کہ جب بوڑھا ہوں گا تو توبہ کر لوں گا. اس حدیث سے 60 برس والے کی عمر والے کے بوڑھوں کو عمل کی فکر تیز کر دینی چاہیے اور عمل کا احساس پیدا ہو جانا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم نے گزشتہ مجلس میں قیام کی 11 سنتیں، نماز میں قیام کی 11 سنتیں پڑھی تھیں، اب قرأت کی 7 سنتیں ہیں. اور جو سنتیں بتلائی جا رہی ہیں یہ اس میں سے جو ہے تمام یہ مردوں کے لیے ہیں، اور خواتین کے لیے نماز میں کچھ فرق ہوتا ہے، اس فرق کو یا جہاں جہاں یہاں پر بیان کیا گیا ہے میں بیان کر دوں گا. باقی خواتین کی نماز ایک رسالہ ہے چھوٹا سا حضرت مفتی عبدالرؤف سکھوی صاحب دامت برکاتہم کا، اس رسالے کو منگا کر اس سے دیکھ لیا جائے. قرأت کی 7 سنتیں، تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، تسمیہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، چپکے سے آمین کہنا یعنی جب جب آمین کہے سورہ فاتحہ کے بعد تو آہستہ آواز میں کہنا، فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر و عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا. فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا. ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا. جب انسان انفرادی نماز پڑھے گا تو وہ ساری نماز آہستہ ہی پڑھے گا، لیکن جب جماعت میں امام نماز پڑھے گا یہ اس سے متعلق سنت ہے کہ ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین کو وہ آہستہ کہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقع معراج شریف میں نمبر 17. بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر 7ویں آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پوچھا گیا کیا ان کے پاس بیان الہی بھیجا گیا؟ کہا ہاں. کہا گیا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہیں، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح کو. اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں کہ جن کی باری پھر دوبارہ نہیں آتی، یعنی اگلے روز اور نئے 70,000 داخل ہوتے ہیں. بیت المعمور 7ویں آسمان پر عین دنیا کی خانہ کعبہ جہاں پر ہے، عین اس کی سیر میں 7ویں آسمان پر متعین ہے، وہاں پر ہے. اور دلائل بیہقی میں ابو سعید سے روایت ہے کہ جب مجھ کو آسمان ہفتم پر چڑھایا یعنی 7ویں آسمان پر چڑھایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، بہت حسین ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں اور میری امت بھی موجود ہے۔ دو قسم کے، ایک وہ جن پر سفید کپڑے ہیں اور ایک وہ جن پر میلے کپڑے ہیں۔ میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور سفید کپڑے والے بھی میرے ساتھ داخل ہوئے اور دوسرے روک دیے گئے، سو میں نے اور میرے ساتھ والوں نے وہاں نماز پڑھی۔ بعض روایات میں ترتیب منازل انبیاء علیہ السلام کی اس طرح بھی آئی ہے، مگر اصح یہی ہے جو مذکور ہوا، واللہ اعلم۔ اور بیت المعمور کے متعلق بعد ذکر سدرہ کے کچھ اور بھی آئے گا۔ خبر تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔